چلے گا، اور غیر کا راستہ گمراہی کا ہے، بزرگوں کے طریقے اکابر پہ جو نہیں چلے گا. ہمارے حضرت تو موجودہ حضرت اس پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، اس زمانے میں یہ فتنہ بہت ہے، اپنی رائے پہ چلنا، اپنے آپ کتاب پڑھ لینا، اپنا مطلب نکال لینا. تو اس راستے سے تو وہ ہٹ گیا، انعام یافتہ راستے سے تو ہٹ گیا وہ، کیونکہ انعام یافتہ راستہ تو نبیین کا ہے، صدیقین کا ہے، اور شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. تو اس راستے سے تو وہ ہٹ گیا. تو طریق قابل کو پکڑنا چاہیے، اور جیسے جیسے وہ کریں ویسے عمل کرنا چاہیے. اپنی عقل کو دخل نہ دے، رائے کو دخل نہ دے. ایک صاحب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آتے تھے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عصا ہے نوکدار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے عصا، لیکن ہر سنت کو اختیار کرنے کا تحمل اس زمانے میں نہیں ہے. مثلاً جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں اگر جو کی روٹی کھائے گا تو خون آنا شروع ہو جائے گا، اتنا سخت چھلکا ہوتا ہے، آتے زخمی ہو جائیں گی، وہ کمزور ہیں. ہمارے حضرت نے یہ بات فرمائی. تو اس سنت کو اگر عمل کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک مٹھی جو کا آٹا لے لو، 5 کلو میں ایک پاؤ ڈال لو، آدھا کلو ڈال لو، ایک پاؤ ڈال لو، وہ سنت کی نیت سے ڈال لو، اسے مکس کر لو، تو سنت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. مگر اگر جو کا آٹا کھایا تو امکان ہے قوی کہ آتے زخمی ہو جائیں گے، جان کے لالے پڑ جائیں گے. اسی طرح سے حضرت نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آسا ہے، اس میں نوک لگی ہوئی ہے. اب اس زمانے میں اور بھی کام ہوتے تھے نوکدار آسا کے، اسی سے ڈھیلے توڑے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، استنجے کے لیے ڈھیلے توڑنا، کوئی جانور کو مار دینا، موزی جانور آ گیا اس کو مار دینا، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. استنجے کے لیے مٹی کو نرم کر دینا، بہت سے کام لیے جاتے تھے. تو اس زمانے میں اس کا تعامل نہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ یہ آپ جو آسا لے کے پھر رہے ہیں نوک والی، کسی کے لگ جائے گی وہ زخمی ہو جائے گا. بس میں آپ چڑھتے ہیں تو رش ہوتا ہے کسی کے پیر میں، پھر زخمی ہو جائے گا اس سے. وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے وہ سنت پہ عمل کو آپ رد کر رہے ہیں. جو بھی بات کی تھی مخالفت کی اس بات کی. تو پھر کچھ عرصے کے بعد مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ دلائی کہ دیکھیے آپ ان کو پہچانتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں پہچانا، ایک داڑھی کلین شیو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. تو مولانا مظہر صاحب نے ان کو پہچان لیا اور فرمایا کہ وہی صاحب ہیں جو آسا لیے پھر رہے تھے، داڑھی بھی تھی، باشرہ بھی تھے، آج ان کا یہ حال ہو گیا. تو اس لیے طریقۂ اکابر پہ چلنے کو راہ نجات سمجھو، اور اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو.
یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی کتاب فیضان محبت میں سے ہیں. مرشدی و مولائی نور اللہ مرکزہ کی کتاب فیضان محبت میں سے ہیں. اپنے مرشد حضرت شاہ صوفی ممتاز احمد صاحب کے حکم پر سنا رہا ہوں. حجیت یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی کتاب فیضان محبت میں سے ہیں. اپنے مرشد حضرت شاہ صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ کے حکم پر سنا رہا ہوں. عنوان ہے یہ صبح مدینہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بدا جانے کیا جام مینا عالم بلا جان کیا جام مینا عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یہ سب ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ
تحفہ رمضان سے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مبنی مجموعہ ہے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے اور رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. ان روزوں کی شریعت میں یہ بھید ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے پنجگانہ نماز کے ساتھ سنتیں مقرر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدے کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے. یعنی یہ تکملہ ہوتا ہے فرائض کا, سنتیں جو بھی ہیں تو یہ فرائض کا تکملہ کر دیتی ہیں. وقایہ ہوتی ہیں, جو کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کو کامل کر دیتی ہیں سنتیں. اسی لیے سنت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد سنت موقع پڑھی جاتی ہے تو اس کو جلدی پڑھ لینا چاہیے. فرض کے بعد مختصر دعا کر کے سنتیں پڑھنے کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے. تو یہ روزے بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو رمضان اور مبارک کے جو مہینے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا پورا فائدہ اور تکمیل ہو جاتی ہے ان روزوں سے. تو ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ ایک قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے, اور ان 6 روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے. یعنی 30 جمع 6, یعنی 30 روزے رمضان کے ہو گئے اور 6 روزے یہ کل ملا کے 36 ہو گئے, اور 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دینے سے 360 حاصل ضرب ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن کے برابر ہوتے ہیں. مسئلہ جو بتاتے رہتے ہیں بعض اوقات یہ آ جاتا ہے سامنے, کسی کو نہیں بھی معلوم ہوتا بعض اوقات, حالانکہ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ مسائل کا خوب بار بار تذکرہ ہوتا رہتا ہے, پھر بھی احتیاطاً بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ اذان فجر تک کھاتے رہتے ہیں. تو اذان سے روزے کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یعنی سحری کا تعلق, روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے وقفے ہے, جو نمازوں کے اوقات کا نقشہ بھی ہوتا ہے. آج کل گھڑیاں بھی ایسی آ گئی ہیں جس میں صبح صادق کا وقت دیا جاتا ہے ہر شہر کا, تو اس کے مطابق اپنے روزے کو 1-2 منٹ پہلے, ہو سکے تو 5 منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے احتیاطاً، کیونکہ گاڑی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، بعض اوقات نقشے میں ایک آدھ منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. روزہ جیسی اہم عبادت ہے تو ہو سکے تو پانچ منٹ پہلے ہی منہ صاف کر کے اچھی طرح کلی کر کے روزہ بند کر دینا چاہیے. اور اسی طرح سے روزہ کھولنے کا تعلق بھی اذان سے نہیں ہے بلکہ غروب آفتاب سے، تو یہ بھی نقشے میں اوقات ہوتے ہیں. بعض لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، اس میں خوب احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک مسئلہ اس میں لکھا ہے کہ رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز روزے دار کے بدن میں پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. یعنی کوئی کمزور بیمار آدمی اگر طاقت کے لیے انجیکشن لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا. اسی طرح گلوکوز وغیرہ چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. سر میں تیل لگانا، مسواک کرنا اور خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. ہاں دھواں، اگر گاڑھا گاڑھا دھواں ہو تو اس کو نہیں سونگھنا چاہیے. اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا لیا یا پی لیا اور بعد میں یاد آ جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ روزہ بدستور جاری رہتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے روزہ معلوم ہو گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، ہمارا فاسد ہو گیا، تو بھی بالکل روزے دار کی طرح سے رہنا چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے. فرمایا کہ روزے پر اس قدر اجر اور ثواب عظیم کا وعدہ جس کا تصور بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاصے تحمل اور برداشت اور محنت کی عبادت ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی خواہش کے تقاضے پر عمل کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں. اس میں کافی تعب مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے اور عبادت میں تعب اور مشقت کی مقدار ہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے. اصل تو روزے میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا اور شہری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے یہاں روزے کا یہی حکم تھا اور ابتداء اسلام میں بھی یہی حکم رہا. اس دن خداوند عالم کی خاص رحمت اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے شہری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر خاص انعام فرمایا، اور شہری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی اور زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. اور ایک روایت ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو. سحری کھانے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اس لیے سحری کھانا مستحب ہوا. اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اجر عظیم ملتا ہے. اس میں یہ تو دینی برکت ہے، دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے میں اعانت اور امداد ہوگی اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس میں دنیاوی برکت ہوتی ہے. اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ ہم خرما و ہم ثواب کا مصداق ہے. سحری کہتے ہیں شب کے آخری چھٹے حصے کو. جو لوگ آدھی رات یا اس کے قریب سحری کھاتے ہیں وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں. سحری میں تاخیر یعنی دیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وہم ہونے لگے. غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیانی حصے کے چھ حصے بنا کر آخری چھٹے حصے میں سحری کھائیں، اور ایسے وقت پر سحری ختم کر دیں کہ اس وقت یقین ہو کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی. اسی طرح جو لوگ سحری بالکل نہیں کھاتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، جیسا اوپر حدیث کے حوالے سے گزرا ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی ہو، کیونکہ سحری کی وجہ سے ہی اہل کتاب کے روزے سے ہمارے روزے میں فرق و امتیاز ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے. مگر ساتھ ہی اس غلطی کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی دن غفلت کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلتی اور صبح صادق ہو جانے کی وجہ سے سحری کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو بعض عوام سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں اور وہ فرضی روزے کو بھی یعنی فرض روزے کو بھی شہری نہ ملنے کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات کم ہمت لوگ بھی ایسا کر لیتے ہیں, حالانکہ ہمارے علم میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر شہری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں, تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شہری کھانا صرف مستحب اور افضل ہے, روزے کی شرط نہیں ہے, اور نہ ہی شہری کا چھوٹ جانا روزے کے قضا کر دینے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے. اس لیے شہری کے فوت ہو جانے کی وجہ سے روزے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے, بغیر شہری کھائے روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے. یہ غلطی عام طور پر یہ ہو رہی ہے کہ شہری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر ہو چکی ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ تو وقت فجر ہی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو ہم کو سحری کی اجازت بطور انعام کی عطا فرمائی تھی, مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کے بعد اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے فریضے فجر کو اس کا وقت نکال کر یا تو بالکل ہی فوت کر دیا یا اس کو نامکمل بنا دیا, کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس پر کامل ثواب نہیں ملتا, اور جماعت کے ثواب سے بھی محرومی ہو جاتی ہے. اور چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جماعت کا ثواب 27 درجے زیادہ ہے اکیلے پڑھنے سے, تو اس طرح یہ بھی گھاٹا ہوا. اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو. اول تو یہ کہ سحری آخر میں کھائیں, اور آج کل تو یہ سہولت ہو گئی ہے کہ مساجد کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سحری کے فوری بعد جلدی سے فجر کو ادا کر لیا جاتا ہے, کیونکہ رمضان المبارک کے علاوہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ فجر کو تاخیر سے پڑھا جاتا ہے جب خوب اچھی طرح روشنی پھیل جاتی ہے, اس لیے یہ جو ہے زیادہ سنت کے قریب ہے. لیکن رمضان المبارک میں اسی واسطے کہ لوگوں کی جماعت کی نماز نہ چھوٹ جائے تو جلدی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوتی, صرف ارادے کی بات ہے. اگر ہم ارادہ کر لیں پکا کہ جماعت نہیں چھوڑنی تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشا الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال بالمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے کا عیب پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیتا ہے, اور جس قوم میں زناکاری پھیلتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے, اور جو قوم ناپنے تولنے میں کمی کرتی ہے اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے, یعنی رزق حلال یا رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے, اور جو قوم ناحق حکم کرتی ہے یعنی اس کے احکام نافذ کرنے میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے اور ناحق احکام جاری کرتے ہیں اس میں خونریزی پھیل جاتی ہے, اور جو قوم اپنے عہد کو توڑتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی حدیث شریف کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بصورت مصائب یعنی بے اطمینانی اور عمر میں کمی, رزق میں تنگی اور آپس میں خونریزی اور ظالم دشمن کا تسلط وغیرہ ہوتی ہے. اب کوئی نادان یہ کہے کہ فلاں فلاں رات دن نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کو دنیا خوب مل رہی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ہرگز سکون نہیں, ان کی دنیا کا ٹھاٹ باٹ صرف ظاہری جسم پر نظر آتا ہے, ان کے قلب ہزاروں غم اور فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، از برون چون گورے کافر پر حلل وندروں قہرے خدائے عز و جل. ترجمہ: کافر کی قبر باہر سے بہت پر رونق ہے، مثلا پھول کی چادر، روشنی کے قمقمے، بینڈ باجے، اور اندر اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہو رہا ہے، اور گناہ جس کو موافق آ جائے اور پکڑ نہ ہو اور گناہ کے ساتھ دنیا خوب ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. زہر کا ہضم ہونا خطرناک ہوتا ہے اور زہر کا قہر ہونا مفید ہوتا ہے. پس گناہوں کے ساتھ نعمت نہیں عذاب ہے، مصیبت ہے، اور جو مصیبت غفلت کو دور کر دے وہ رحمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، معاشرت کی چند سنتیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. اور یہ بات تو معلوم ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کرنے والے کے لیے سلام میں پہل کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی فرمائی ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے معلوم ہوا کہ بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا، یعنی زبان سے کچھ بھی نہ کہنا بلکہ صرف ہاتھ کا اشارہ کر دینا. اگر آدمی دور ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرنا، محض ہاتھ کا اشارہ نہ کرے بلکہ زبان سے بھی سلام کرے، تو اس کا جواب دینا خلاف سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے، یعنی قریب اگر ہو تو ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ سلام کرے زبان سے، اور مسافہ کرنا ہو تو مسافہ کر لے، اور اگر دور ہے تو پھر ہاتھ سے بھی سلام کا اشارہ کرے، ایک ہاتھ سے، دانے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہیے اشارہ بلکہ دانے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے اور زبان سے بھی سلام کرنا چاہیے. اور جس نے سلام کیا ہو جس کو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہاتھ کا اشارہ کرے اگر دور ہے، اور زبان سے بھی جواب دے. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا بھی مسنون ہے، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نشر التیس فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں راوی کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں. جمیع محامد اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی ضروری امر کا بیان ہے، خواہ صراحتن خواہ اشارتن، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع دین کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں، اور آخر بھی ہیں یعنی زمانے میں، اور میرے سینے کو فراخ فرمایا، اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد تم سب پر فائق ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ہر جمعرات کو انشاءاللہ یہاں قیام ہوتا ہے حسب معمول، تو رمضان شریف میں بھی یہاں جمعرات کو قیام ہوتا ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے, قیام بھی ہوتا ہے اور سحری تک سحری بھی یہیں ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد تسبیحات معمولات کے بعد پھر جو ہے دوست اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو, طعام کو, سب باتوں کو اللہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرمائے, اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو, عبادات کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور اس جگہ اجرت الطالبین کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہاں ایک گروہ عاشقین ہم کو عطا فرما دے. حضرت والا دامت برکاتہم نے بھی پرسوں الحمدللہ حضرت سے بات ہوئی تھی, تو حضرت والا نے بھی بہت دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت والا کی دعائیں قبول فرمائے, اور حضرت نے بہت نیک گمانی کا اظہار فرمایا تھا, تو اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کی نیک گمانی پر ہم سب پر نوازش فرمائے, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.